तेरहवीं सदी तक एल्कमी एक प्रॉपर सेट ऑफ बिलीफ बन चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दुनिया भर से एसोटेरिक उलूम भी शामिल होते गए, जिन्हें हम उर्दू में बातनी उलूम कहते हैं। ये फलसफे की एक शाख है जिसमें बहुत सारे उलूम के अंदर मौजूद आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते नजर आते हैं और एसोटेरिसिज्म में इन आइडियाज को इकट्ठा कर दिया जाता है। एल्कमी के केस में कदीम यूनान, मिस्र, शाम, बाबुल और ईरान के मुख्तलिफ उलूम को इकट्ठा करके एल्कमी में शामिल किया जाने लगा था। इन उलूम में यहूदियों का एक मख्फी इल्म कबाला भी था। कबाला यानी तौरात से हट कर लिखी गई कुछ किताबें, जिनमें से एक का नाम जोहार है जो 13वीं सदी में लिखी गई थी। जोहार में तौरात के तर्जुमों को चार लेयर्स में देखा जाता है। पहली लेयर में लफ्जी तर्जुमा कि क्या बात कही जा रही है, दूसरी लेयर में ये देखना कि किस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, तीसरी लेयर में ये देखना कि इस बात से क्या सबक हासिल किया जा सकता है, और चौथी लेयर कि इसमें छुपा हुआ मख्फी इल्म कौन सा है। और इस तरह जुहार में तौरात की बड़ी ही गुमराह कुन इंटरप्रिटेशन की गई है। कबाला का अपना मकसद क्या था ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे कई मकासद बताए जाते हैं और हो सकता है कि वो सभी सही हों, लेकिन इसका एक मकसद तो सबसे बड़ा और सबसे वाज़े है, ताकत का हसूल, नाकाबले तसव्वुर ताकत का हसूल। और जब कबाला की तालीमात को एल्कमी के साथ मिला दिया गया तो कुछ इस तरह के अकायद वजूद में आना शुरू हुए कि एल्कमी का मकसद रूह और जिस्म की परफेक्शन है, वो रूह जो आदम के साथ जन्नत में थी और उनकी गलती के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अगर एल्कमी के जरिए जिस्म के साथ साथ उस रूह को भी परफेक्ट कर दिया जाए तो इसके दो टुकड़े फिर से एक हो जाएंगे और आदम को जन्नत वापस मिल जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको सबसे कम खतरनाक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वरना 13वीं सदी में एल्कमी और कबाला के मिलाप से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स वजूद में आए थे कि 1317 में पोप ने एक मरतबा फिर से एल्कमी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी और मैं उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री में भी शामिल नहीं कर पा रहा था। और तब 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी में दुनिया की अव्वलीन सीक्रेट सोसाइटीज़ वजूद में आई जो इंतहाई राजदारी के साथ कबाला, एल्कमी और दूसरे हर्मेटिक उलूम प्रैक्टिस करती थी। बल्कि उस वक्त की कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ की शिनाख्त तो आज हो भी चुकी है, मसलन लियोन सर्कल या फिर चिरम सर्कल वगैरह। हम अक्सर सीक्रेट सोसाइटीज़ के मुतल्लिक सुनते हैं कि वो दुनिया पर कब्जे के ख्वाब देखने वाले अमीर लोगों के ग्रोह हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सीक्रेट सोसाइटीज़ का एक ऐसा रुख दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना देखा या फिर सुना हो। 13वीं और 14वीं सदी में जब एल्कमी का इल्म चर्च की तरफ से पाबंदी लगने के बाद एक बार फिर मुकम्मल राजदारी में चला गया था तो इसके मानने वाले ग्रोह ने यूरोप और इंग्लैंड में किताबों की एक सीरीज छपवाई थी जिसे डांस मकाबरे कहते हैं, यानी मौत का डांस, जिसके अंदर उन्होंने मौत के फलसफे पर गुफ्तगू की कि हमने जज, बादशाह, वकील, ताजिर, मजदूर, बच्चे और एक आम आदमी सभी को मौत का डांस करते देखा है। ये वो डांस है जो सबको एक जगह इकट्ठा कर लेता है, लेकिन मौत का डांस नामी किताबों की सीरीज के पहले तीन एडिशन इंसानी खाल से बनी किताबों में छपे थे, जो इनफैक्ट आज इस वक्त भी न्यूयॉर्क की ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक प्राइवेट लाइब्रेरी में मौजूद है। बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पेरिस के बाहर भी मौजूद एक चमड़े का कारखाना इंसानी खालों में किताबों की बाइंडिंग करते हुए पकड़ा गया था। इस वक्त भी पेरिस के एक म्यूजियम कारवाले में ऐसी ही एक किताब मौजूद है जिसमें 1793 के फ्रांस का आयन और इंसानी हकूक की बातें लिखी हुई हैं, जो कि एक आयरनी है कि फ्रांस के आयन और इंसानी हकूक की बातें इंसानी खाल से बनी एक किताब के अंदर। और इस तरह धीरे धीरे ये सीक्रेट सोसाइटीज बद से बदतर उलूम अडॉप्ट करते हुए कल्ट्स में तब्दील होती गई। कल्ट कहते हैं ऐसी तालीमात रखने वाले एक ग्रोह को कि जो मामूल से हटकर मजहबी अकायद रखे, ऐसे मजहबी अकायद जिन्हें ना कोई मजहब कबूल करे और ना ही इनकी साइंस ऐसी हो कि वो साइंटिफिक लगे। लेकिन इन कल्ट्स के लोग बड़े बड़े महलों और दरबारों में फायज थे। मैं आपको जॉन डी की मिसाल दे सकता हूँ, 15वीं सदी का एक एल्कमिस्ट, ऑकल्टिस्ट, इल्म नजूम का माहिर, روحوں کو بلانے کا ماہر، ایک کرپٹوگرافر یعنی کہ وہ شخص جو سیکرٹ کوڈز بناتا ہو یا پھر انہیں حل کرنا جانتا ہو، اور ایک اسٹرونومر جس نے پورے یورپ کا سفر کیا تاکہ وہ مخفی علوم حاصل کر سکے۔ اسے اپنے سفر میں کہاں تک کامیابی ملی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے اس بات کو ہمیشہ ایک راز رکھا، لیکن ان علوم میں ملوث ہونے کے بعد انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ ون کی تاج پوشی کی تاریخیں بھی اسی نے مقرر کی تھی، اور اوکلٹ کا یہ اسٹوڈنٹ اس وقت ملکہ دربار میں اس کے مینٹور اور اس کے ایڈوائزر کا رول ادا کر رہا تھا، اور اسی جان ڈی کا بیٹا آرتھر ڈی اس وقت روس کے بادشاہ مائیکل ون کے دربار میں اس کے ذاتی فزیشین کے طور پر موجود تھا۔ لیکن جان ڈی کی اصل دلچسپ کہانی شاید اس کے مرنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ جان ڈی کے مرنے کے کوئی 10 سال بعد ایک شخص رابرٹ کاٹن، اس نے اس کا گھر خریدا اور اس کے گھر کے آس پاس کی زمین بھی خرید لی، اور جب اس نے اپنا گھر بنوانے کے لیے وہاں کھدائی شروع کی تو اس گھر کی زمین میں چھپے کئی مسودے، کتابیں اور جان ڈی کے تجربوں کے ریکارڈز دفن ہوئے ملے تھے۔ انفیکٹ دفن ہوئی ان تمام چیزوں پر ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، ٹرو اینڈ فیتھ فل ریلیشن شپ، جس میں اس کتاب کے رائٹر نے جان ڈی کی ان دفن کی گئی چیزوں کو بہت غور سے اسٹڈی کیا اور پھر ان پر اپنا تبصرہ یا اپنی کمنٹری لکھی کہ جان ڈی سمجھتا تھا کہ وہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ 30 سال سے کسی غیر انسانی مخلوق کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شخص اس وقت تاج برطانیہ کے مینٹور کے طور پر ملکہ الزبتھ کے دربار میں موجود تھا۔ جان ڈی کی ان مدفون کتابوں میں ایک کتاب بڑی ہی عجیب سی ہے، جو اس وقت ییل یونیورسٹی میں ریفرنس نمبر MS-408 کے نام سے آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو کس نے لکھا کوئی نہیں جانتا، یہ کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے کسی کو نہیں پتا، یہ کتاب کس بارے میں ہے کسی کو نہیں پتا۔ اس کتاب کے متعلق صرف اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ اس کے آخری خریدار کا نام ولفرڈ وائنش تھا، اور اسی نسبت سے اسے وائنش مینوسکرپٹ کہتے ہیں۔ اب تک ہزاروں لوگ، جن میں کرپٹوگرافرز، ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو میں کام کرنے والے کوڈ بریکرز، سبھی لوگ شامل ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز، یہ سب کوششیں کر چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی اس کتاب کو ڈیسائفر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ کتاب انتہائی انکوڈڈ زبان میں ہے، اس میں بنی ہوئی تصویریں کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں ایک ایسے سال کا کیلنڈر لکھا ہوا ہے کہ جس کے 10 مہینے ہوں۔ اس میں 8000 ایسے الفاظ ہیں جو پوری کتاب میں صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو صرف ایک ہی سیکشن میں نظر آتے ہیں اور باقی پوری کتاب میں نہیں۔ یہاں تک کہ 1962 میں کرپٹو انکرپشن کی ایک ایکسپرٹ الزبتھ فرائیڈمین نے کہا تھا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں اتنی پیچیدہ انکرپشن سے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ صرف بے معنی الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک سسٹمیٹک زبان ہے۔ اس کتاب میں ایسے پودوں کی تصویریں بنی ہیں جنہیں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس تصویروں میں لیبورٹری کے اندر استعمال ہوئے ہوئے پائپس اور ٹیوبس کی موجودگی بتاتی ہیں کہ یہ کتاب الکیمی سے متعلق ہے، اور میرا پورا یقین ہے کہ یہ کتاب الکیمی سے متعلق ہے، کیونکہ اس کتاب کے خریداروں کی لسٹ دیکھیں تو سب کے سب اپنے زمانوں کے بدنام زمانہ الکیمسٹ تھے۔ جارج بارش ایک الکیمسٹ، اس کا دوست جان میرک ایک الکیمسٹ، اس کے علاوہ جان ڈی کی دفنائی ہوئی کلیکشن کی ایک اور کتاب بک آف سوئگا، جو واضح طور پر الکیمی کی ہی ایک کتاب ہے۔ لیکن الکیمی کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بڑی ہی عجیب غیر انسانی مخلوق کے متعلق بھی ہے۔ اس میں کئی جگہ الفاظ کو الٹا کر کے لکھا گیا ہے، مثلا ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے سپل، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ لفظ ایک انورژن ہے، ایک لیٹن لفظ لیپس کی، جس کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ انفیکٹ یہ اسی پتھر کے ریفرنس میں ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یعنی پارس پتھر، ہجر الفلسفہ، فلاسفر سٹون۔ بلکہ اس کتاب کا نام سوئگا دراصل یہ بھی ایک انورژن ہے، ایک لفظ، ایک یونانی لفظ ایگیوس کا، جس کا مطلب ہوتا ہے مقدس۔ اب یہ تمام باتیں جاننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان ڈی جیسے الکیمسٹ تاریخ میں بادشاہوں اور ملکوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، اور جان ڈی اور اس کا بیٹا تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ طاقت کے ایوانوں میں کہاں کہاں پر اوکلٹ کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں اوکلٹ یا سیکرٹ سوسائٹیز یا پھر مخفی علوم پر ریسرچ کی بات مذاق لگتی ہے، سائنس، ہارڈ فیکٹس کی دنیا، جہاں صرف اسی پر یقین کیا جاتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے، اور سائنس کی دنیا میں مخفی علوم کی باتیں آپ کو مذاق کا نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اسی ماڈرن سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام جسے میں نے، آپ نے اور ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے، جسے ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھا جانے والا سمجھا جاتا ہے، جس نے وہ تین مشہور لاز آف موشن لکھے تھے جنہیں ہم سب نے اسکول میں پڑھ رکھا ہے، سر آئزیک نیوٹن۔ سن 1727 میں نیوٹن کی موت کے بعد اس کے لکھے ہوئے جو مینوسکرپٹس بچے تھے انہیں اس کی ایک بھتیجی کیتھرین اپنے گھر لے گئی تھی، جہاں کیتھرین اور اس کے ہسبینڈ نے ان پیپرز کو اسٹڈی کیا اور کہا کہ ان پیپرز میں سے صرف تین پیپرز ایسے ہیں جنہیں ہم کسی خوف کے بغیر پبلش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ 1936 تک کسی کو نہیں پتہ چل سکی، جب نیوٹن کے 329 ایسے پیپر سامنے آئے جنہیں پورٹسموتھ پیپرز کہتے ہیں، جنہیں 200 سال تک کسی نے احتیاط سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور یہ وہ ڈاکیومنٹس تھے جنہیں پڑھنے کے بعد نیوٹن کی بایوگرافی لکھنے والے جان کینز نے یہ بات کہی تھی کہ نیوٹن پہلا سائنسدان کم اور آخری جادوگر زیادہ لگنے لگے۔ یہ ڈاکیومنٹس اس وقت یروشلم کی جوئش نیشنل اینڈ یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہیں۔ ان سبھی ڈاکیومنٹس کو پڑھنا سمجھنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ ایک تو الکیمسٹس یوں بھی اپنی انکوڈڈ زبان میں لکھنے کی وجہ سے بدنام تھے، وہ ہمیشہ اپنے ریسرچ ورک اور کتابوں پر ایک نہ سمجھ آنے والے کوڈز کا پردہ ڈال دیتے تھے، لیکن نیوٹن اپنی صلاحیت میں اور بھی آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کو مزید سیکرٹ بنانے کا ایک نیا سسٹم انوینٹ کیا، اس نے نئے سمبلز اور نئے سسٹمز ایجاد کیے، اور اس کی کچھ رائٹنگز کو سمجھنا تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس کے جو ڈاکیومنٹس ڈیکوڈ ہو چکے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کے ایگزیکٹ ڈیزائن، بائبل میں موجود مقدس جیومیٹری، تابوت سکینہ جیسے آرٹیفیکٹس عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک انجینئر وٹروویس سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا۔ اور اپنے ڈاکیومنٹ میں نیوٹن ایک ایسی چیز کا ذکر کرتا ہے جسے اس نے فرشتوں کے پتھر کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا پتھر تیار کیا ہے کہ جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے صرف چکھا جا سکتا ہے۔ اور اس ڈسکرپشن کے بعد نیوٹن نے بریکٹس میں اوہ مسٹیریس ونڈر لکھا تھا۔ انفیکٹ صرف اس عجیب سے پتھر پر ہی ان ڈاکیومنٹس میں 28 صفحات کے ایک دستاویز موجود ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی کیا چیز تھی یہ ابھی تک ڈیکوڈ نہیں ہو سکا۔ نیوٹن الکیمی سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ تھا، الکیمی پر اس کی لکھی ہوئی 169 کتابیں تو وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، لیکن الکیمی میں اس کا کام کس حد تک آگے جا چکا تھا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر کام کبھی پبلش ہوا ہی نہیں۔ اس کی اصل میں 3 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ وجہ تھی کہ اس دور میں حکومت اور چرچ دونوں کی طرف سے الکیمی پر پابندی تھی، چرچ کھلم کھلا اسے ایک شیطانی آرٹ کہتا تھا، اور حکومت اس بات سے گھبراتی تھی کہ اگر واقعی الکیمسٹس اپنے دعوے کے مطابق سونا بنا سکتے ہیں تو پھر ہر شخص کے پاس سونا ہو جائے گا، تاج برطانیہ اور حکومت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ نیوٹن ایک پرفیکشنسٹ تھا، وہ تنقید کے حوالے سے بہت سینسٹیو تھا، اور اپنا کام تب تک پبلش نہیں کرتا تھا جب تک وہ کام پرفیکشن تک نہ پہنچ جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ کیلکولس پر اپنے ریسرچ پیپر کو شروع کرنے اور اس کو پبلش کرنے کے درمیان نیوٹن نے 38 سال لیے تھے۔ وہ 38 سال تک کیلکولس پر اپنے ریسرچ پیپر پر کام کرتا رہا تھا۔ انفیکٹ یہی وجہ تھی کہ کیلکولس کو اسٹڈی کرنے والے ایک دوسرے سائنٹسٹ ویلہیم لائبنز نے نیوٹن کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا تھا کہ یہ ریسرچ ورک تو پہلے اس نے کیا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نیوٹن کے کام کا ایک بڑا حصہ ایک مرتبہ اس کی لیبارٹری میں آگ لگ جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ یہ آگ کیوں اور کیسے لگی؟ میرے ذہن میں اس کے متعلق بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بات جو کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ الکیمی پر اپنے کیے گئے کاموں کے دوران نیوٹن کے دماغ کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا تھا۔ ان ڈاکیومنٹس میں شاید سب سے عجیب و غریب ڈاکیومنٹ آرٹیفیس اینڈ ہز سیکرٹ بک تھا، جس کے اندر نیوٹن ہجر الفلسفہ کے ساتھ پرندوں کو زندہ کرنے پر ایک عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے، اور اس کا ریفرنس وہ 1602 میں الکیمی پر چھپی تاریخ کی سب سے بڑی کتاب تھیٹرم کیمیکم یعنی کیمیکل تھیٹر سے لیتا ہے، الکیمی کی وہ کتاب جسے 60 سال کی محنت سے لکھا گیا تھا۔ اس کتاب میں بہت سے نامعلوم الکیمسٹس کے ٹیکسٹ شامل ہیں، اور ان لوگوں کے بھی جنہوں نے اپنے اپنے نام ظاہر نہیں کیے، لیکن اس کتاب کے متعلق ایک بات بہت عجیب سی ہے کہ اس کے ایڈیٹر اور پبلشر نے اپنا نام لازرس زیتنر رکھا تھا، اسی لازر کے نام پر لازر جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، جس کے بارے میں نے کہا بھی تھا کہ آپ نے یہ نام ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کتاب میں کچھ ٹاپکس ریئل کیمسٹری سے متعلق تھے، کچھ ٹاپکس بڑے ہی پرسرار قسم کے تھے، مثلا تربہ فلوسفورم یعنی فلسفیوں کی مجلس، جس میں 9 بڑے فلسفی اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں کہ چیزوں کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، وہی پرانا اور خطرناک تجسس جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انسپائرڈ ہو کر پیدا ہوا تھا۔ رہی بات آئزیک نیوٹن کی کہ وہ خود کسی سیکرٹ سوسائٹی کا ممبر تھا یا نہیں، یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ سیکرٹ سوسائٹی کو سیکرٹ کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنا کسی بھی قسم کا ڈیٹا پبلک نہیں کرتی۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ نیوٹن کے نام پر کئی میسونک لاجز آج بھی موجود ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ نیوٹن کے کئی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے جو بذات خود سیکرٹ سوسائٹیز کے جانے مانے ممبرز تھے، مثلا اس وقت کا پریزیڈنٹ آف رائل سوسائٹی، ماسٹر آف دی منٹ یعنی انگلینڈ کے خزانے کا سب سے بڑا عہدے دار۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ آئزیک نیوٹن، ماریا دی جیوس، یہ لوگ تخلیق کے رازوں کے متعلق آبسیسڈ لوگ تھے۔ جتنے بھی الکیمسٹ گزرے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، لوح الزمرد، دی ایمرلڈ ٹیبلٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے انسپائرڈ نظر آئیں گے، جہاں وہ مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر ان میں جان ڈالتے تھے، جہاں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ پچھلے 2000 سال سے الکیمسٹس اس راز کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہ یہ کیسے کرتے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ راز سورہ مائدہ میں واضح لکھ دیا گیا ہے، وَإِذْ تُخْرِجَ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ، جب تم میرے حکم سے مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے، اذن اللہ، اللہ کا حکم، صرف اور صرف اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی علم، کائنات کی کوئی شے کسی پرندے کو نہیں اڑا سکتی اور نہ ہی کسی مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ سورہ حج میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن کس بات کی ضرورت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پچھلے 2000 سال سے الکیمسٹس تکوین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مردوں کو زندہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور سورہ بقرہ کی وہ آیت جسے میں نے آپ کو اس چیپٹر کے شروع میں ہی بتایا تھا، اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تو جادو سے منسوب کیا ہی تھا، لیکن سورہ بقرہ کی اس آیت میں ایک ریفرنس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا بھی ہے، کہ اہل کتاب کے گروہ نے نہ صرف اللہ کی کتاب کو جھٹلایا بلکہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ شیاطین کا وہ کیا کفر تھا جسے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، وہ میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا۔